فلما فصل, فصل کیا ہوتی ہے اردو کی کتابوں میں کہتے ہیں نا فصل فلان, فصل ہوتی ہے ایک چیز جو دوسرے سے الگ کر رہی ہے, الگ چیپٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے فصل اول. اچھا فصل کراپ کو بھی کہتے ہیں, تو وہ بھی کیا ہوتی ہے کہ ہر کراپ دوسرے سے الگ ہوتی ہے. اب چاول اور گندم ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں. تالوت تالوت بل جنود, جنود جند سے ہے, جندی لشکری کو کہتے ہیں, جنود لشکر, جنود اللہ. قال ان اللہ, بے شک اللہ تعالی مبتلی, یہ وہی مبتلا ہے, مبتلا بلا سے ہے, بلا کس کو کہتے ہیں آزمائش, مبتلی آزمانے والا ہے, آزمائش کرنے والا ہے تمہاری, بنہر ایک نہر کے ذریعے. فمن شرب منہ, تو جس نے اس میں سے پی لیا, فلیس منی, فمن لم یطعمہ, اور جس نے نہ چکھا اس کو نہ پیا اس کو, فانہ منی, وہ میرا ہے. الا من اغترف, ہاں بس اتنی اجازت ہے پینے کی کہ ایک شخص اغترف غرفتن, ایک چلو بھر لے, غرفہ کا مطلب ہوتا ہے اندیلنا. فشربو, تو وہ سب پی گئے, منہ اس سے, الا قلیلا منہ, کہتے ہیں 70,000 پی گئے, صرف 313 بچے جو میں نے نہ پیا. فلما جاوزہ, جاوزہ تجاوز کرنا, ہوا وہ, والذین آمنوا معہ, کالو کہنے لگے, لا طاقت لنا, کوئی طاقت نہیں ہمارے پاس, تو الیوم, آج, بجالوت, جالوت و جنود ہی اور اس کے لشکروں کے لیے. قال الذین یظنون, کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے, انہم ملاک اللہ, کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. کم من فئتن قلیلتن, کتنے ہی کم گروہ, فئہ گروہ کو کہتے ہیں, غلبت غالب آ گئے, فئتن کثیرتن بڑے گروہ پر, باذن اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ, واللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزو, اور جب وہ نکلے, مقابلے پہ نکلنے کو کہتے ہیں, یعنی آمنے سامنے وہ جنگ کے لیے نکلے, کس کے, لجالوت جالوت کے, وہ جنود ہی اور اس کے لشکروں کے, قالو کہنے لگے, ربنا اے ہمارے رب, افرغ ڈال دے. اچھا اسی سے لفظ فارغ ہونا, فارغ کون ہوتا ہے جو اپنا کام کسی اور پہ ڈال دے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدم ثابت رکھ, جما دے. وانصرنا, اور مدد کر ہماری, علی القوم الکافرین, کافر قوم پر. فہزموہم, ہے زے میم, ہزم شکست دینا, یہ نیا لفظ ہے. باذن اللہ, انہوں نے, کنہوں نے, تالوت کے لشکر نے شکست دے دی, ہم کن کو, جالوت کے لشکر. وقتل داود, اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک, اور دی اس کو, کس کو, داود علیہ السلام کو, اللہ, اللہ نے الملک, بادشاہت, تو اللہ نے ان کو انعام کے طور پر بادشاہت بھی دی, والحکمت, اور نبوت بھی دی. وعلمہ, اور سکھایا اس کو, مما یشاء, اس میں سے جو اس نے چاہا. ان کو کیا خاص چیز ملی تھی داؤد کو, لوہے کی صنعت, زرہ بنانے کا فن, آگے آئیں گی تفصیلات قرآن. ولولا دفع اللہ, اور اگر نہ ہٹاتا اللہ الناس, لوگوں کو, بعضہم ببعض, بعض کو بعض کے ساتھ, دفع کا کیا مطلب ہوتا ہے ہٹانا, اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ہٹاتا, دور نہ کرتا, لفسدت الارض, البتہ بگڑ جاتی زمین, فسدت, فساد سے بھر جاتی زمین. ولکن اللہ, لیکن اللہ, ذو فضل, فضل والا ہے, ذو ذی کا کیا مطلب ہوتا ہے والا, علی العالمین, جہان والوں پر. تلک آیات اللہ, یہ واقعات جو ہیں اللہ کی آیات, نشانیاں, معجزے ہیں. کون سے واقعات, جو پیچھے گزرے ہیں. پہلا واقعہ کیا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دیا, اور دوسرے واقعے میں 313 کو تھوڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن پر فتح عطا کی. نتلوہا علیک بالحق, جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر, کیا تم نے دیکھا نہیں, اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھر سے نکلے, اپنے گھروں سے نکل آئے. یہ کون لوگ تھے؟ ایک قوم کا ذکر ہے, اور بعض کے خیال میں یہ بنی اسرائیل ہی ہے. کہتے ہیں کہ ان کے ہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، پلیگ، طاعون. اسی حالت میں انہوں نے اپنے گھروں کو خیر باد کہا. ہوتا یہ ہے کہ جب طاعون کی بیماری کہیں پھوٹتی ہے تو پہلے جیسے چند لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کے جراثیم باقی لوگوں تک بھی جا چکے ہوتے ہیں. اگر ان جراثیم کے ساتھ، ان جرمز کے ساتھ وہ لوگ کسی اور آبادی میں جائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بیمار ہوں گے اور اپنے جراثیم دوسروں کو بھی منتقل کر دیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بستی میں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے کوئی شخص باہر نہ نکلے اور کوئی صحت مند شخص اس بستی کے اندر نہ جائے. طاعون کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چیز دوسری ایسی بیماریوں کے لیے بھی جو وبائی ہوتی ہیں، جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں، کہ اگر کسی ایسے وارڈ میں ایسے لوگوں کو رکھا گیا ہے تو جو ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہیں یا نرسز، وہ تو وہاں موجود ہوں لیکن بلا وجہ دوسرے لوگ ایسی جگہوں پر نہ جائیں. یعنی کسی بھی وبا یا کسی بھی اچھوت کی بیماری کے بارے میں اسلام کا یہ ایک سیدھا سادہ اصول ہے کہ بیماری جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن جب آ جائے تو اس صورت میں ایسے شخص کو صحت مند انسانوں سے الگ کر دینا چاہیے، خصوصاً چھوت کی جو بیماری، عام بیماریاں کا نہیں ذکر، جو دوسروں کو نہیں لگتی ان کے لیے نہیں، جو لگتی ہیں. تو جو صحت مند لوگ ہیں وہ ان کے پاس نہ جائیں اور وہ صحت مند لوگوں میں نہ گھومیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا جیسے خسرہ وغیرہ کی بیماری ہوتی، میزلز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسے میں اگر بچوں کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے دوسرے بچے متاثر ہو سکتے ہیں تو ماؤں کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ بہت بڑے مجموعوں میں یا پارٹیز میں یا ایسے اسکول میں بچوں کو نہ بھیجیں تاکہ آپ کے بچے سے کسی دوسرے بچے تک وہ بیماری نہ جائے. اور اسی طرح جب پتا ہو کہ کسی گھر میں ایسی بیماری ہے تو چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر وہاں نہ جایا جائے. بنیادی طور پر نقطہ کیا ہے کہ ہر بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، صرف جراثیم سے کچھ نہیں ہوتا. جراثیم بھی ایسے ہی ہے جیسے کوئی اور چیز نقصان دہ ہو سکتی، مثلا موت. تو موت اللہ کے اذن سے آتی، حالانکہ موت برحق ہے، موت نقصان دیتی ہے، لیکن موت سے کوئی بھاگ کر کہیں بھی جائے تو موت وہاں بھی آ جائے گی. تو بیماری کے موقع پر بھی، بیماری سے، بیماری والی جگہ سے بھاگنا اور بھاگ کر دوسرے صحت مند انسانوں کو جان نقصان پہنچانا، یہ درست نہیں. تو یہاں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے کہ جہاں ایک ایسی مرض پھوٹ پڑی کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا. ہم دیکھیں کہ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس علاقے کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ پھر بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر صحت مند جوان لوگ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایک بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کر ان کے علاج معالجے کی بجائے خود بھاگ نکلیں کہ ہم بھی نہ مر جائیں، تو یہ ایک انسانیت کے اعتبار سے غلط بات ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کیا حکم ہے کہ جہاں بیماری آ گئی اب صبر کرو، اب وہیں رہو، اب بھاگو نہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ سب موت کے ڈر سے بھاگ نکلے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے؟ وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں تھے. کہتے ہیں 70,000 لوگوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت سے بھاگ نکلے کہ ہم بھی بیمار ہو کے مر نہ جائیں. کہتے ہیں کہ جب وہ بھاگ نکلے تو جہاں آ کر وہ ٹکے، موت وہاں بھی آ گئی. فقال لهم الله موتوا، اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، مر جاؤ. موت سے بھاگے ہو؟ موت تو اگر لکھی ہے تو تم اس سے بھاگ سکتے ہی نہیں. موت سے کبھی کوئی نہیں بھاگ سکتا. موت سے فرار صرف ایک دھوکا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے تاکہ وہ فرار حاصل کر سکتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. ایک مومن موت سے نہیں ڈرتا. یہ قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے الم ترا, کیا تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں, ذرا دیکھو, غور کرو. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترا کے بعد الا آئے تو عبرت کے لیے دیکھو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مکہ سے دشمنوں کے ڈر سے, دشمنوں کے ستانے سے نکل کر مدینہ آ گئے. کچھ عرصہ تک تو یہاں ذرا اچھے دن گزرے, لیکن مکہ والوں نے یہاں بھی چین نہ لیا, ان کو چین سے بیٹھنے نہ دیا, اور جلد ہی وہ ان کے پیچھے جنگ کرنے کو آ گئے. پہلا مارکہ جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا وہ کیا تھا؟ جنگ بدر تھا. اس کے ایک سال بعد پھر احد, پھر اس کے بیچ میں بھی جھڑپیں وغیرہ. اب مسلمان مدینہ کی اس بستی میں بہت سہمے ہوئے, گھبرائے ہوئے تھے, تعداد میں بھی تھوڑے تھے. لہذا ان کو یہ تھا کہ ہمیں جنگ کے لیے, جہاد کے لیے نہ بلایا جائے, کیونکہ ہم تھوڑے ہیں, ہمیں تو مار دیا جائے گا, کہیں موت نہ آ جائے. تو بتایا جا رہا ہے, ان کو سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک بستی کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں تھے لوگ اور وہ موت سے ڈر کے بھاگے, لیکن جہاں بھاگ کر گئے موت وہاں بھی پیچھے آ گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی مار دیا. ثم احیاہم, کہتے ہیں کہ پھر ان کے ایک پیغمبر تھے جن کا نام تھا حزقیل, ہے زے اور قافی لام قیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے جانشین تھے. حزقیل, حزق ہے زے قاف یہ لام حزقیل, کہتے ہیں کہ وہ گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ اتنے ہزاروں میں لوگ مرے پڑے ہیں بے یار و مددگار, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ تو ان کو زندہ کرنے, تو یہ تو ساری قوم ہی مٹ جائے گی. آپ خود سوچیں کہ پوری قوم نکل کر کہیں صحرا میں جا کے گھر سے بھاگ کے جا کے مر جائے تو باقی ان کا کیا بچے. تو ان کے پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی. ثم احیاہم, تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. ہے نا معجزہ کہ کئی ہزار لوگ مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ جی اٹھے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. مت ڈرو کہ جہاد میں شریک ہونے سے تم مر ہی جاؤ گے, موت کا وقت مقرر ہے. جہاد سے بھاگ کر تم اس موت کو ٹال نہیں سکتے. مسلمانوں کی ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ یہ مت سوچو کہ مرنے پر تم کو, یعنی جہاد تمہارے لیے صرف موت ہی کا پیغام ہے. زندگی تو وہی ہے جو لکھی ہوئی ہے, موت کا ایک دن بھی مقرر ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہاں کہیں تم ہوگے, اینما تکونو یدرککم الموت, وہیں تم کو موت آ پکڑے گی, پا لے گی, لے لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو, وہاں بھی موت پکڑ لے گی تم کو, چھوڑے گی نہیں. انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ایک چیز اپنی زندگی ہے. زندگی کی محبت اللہ نے سب میں رکھی ہے. نہ صرف یہ کہ انسانوں میں بلکہ اور جانداروں میں بھی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی جانور کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کس طرح وہ بھاگتا ہے, ہاتھوں سے نکلتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے, ڈیفینڈ کرتا ہے. اور یہ ہر جاندار کے اندر جینے کی خواہش اور تمنا ہے. زندگی اچھی لگتی ہے, لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری ہے ان کو اللہ کی ذات، وہ اللہ کے لیے سب کچھ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں کتنا چاہنا چاہیے، اپنے اولاد، والدین اور اپنی جان سے بڑھ کر. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اپنی جان کے. سچ بولتے تھے نا، ہماری طرح دوگلی پالیسی تو نہیں کہ زبان سے کچھ کہیں عمل سے کچھ کریں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم اپنی بات پہ غور کرو، اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان بھی نہ دے سکے. جان بھی یعنی اپنی جان، اپنی زندگی سے بڑھ کر جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نہ ہو جائیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے سوچ لیا، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. تو ایمان کا تقاضا ہے ہر مسلمان سے کہ وہ اللہ کی محبت میں کوئی چیز بچا کے نہ رکھے. مسلمانوں کے اسی جذبے نے ان پر پوری دنیا کی راہیں آسان کر دی، ہر طرف ان کے جھنڈے رہانے لگے، ان کا نام سن کر لوگ ڈرتے تھے، ان کی آمد پر اپنے دروازے کھول دیتے تھے کہ آ جائیں کہ ہمارے نجات دہندہ ہیں. ایمان والوں سے ڈرا اسی لیے جاتا ہے، سچے ایمان والوں سے، کہ ان کو تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ مومن کو پتا ہے کہ اگر میری جان اللہ کی راہ میں چلی گئی تو مجھے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. گویا میں نے جان دے کر زندگی کما لی، زندگی حاصل کر لی. جیسے وہ آتا ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ تم اپنے آپ کو بچا بچا کے مت رکھو شیشے کی طرح. ایسے ہی ہوتا نا جیسے شیشہ بچاتے ہیں نا کہ ہائے اسکریچ نہ آ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، ٹوٹ نہ جائے، کتنی احتیاط کرتے ہیں اس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہم اپنی جانوں کے ساتھ احتیاط کرتے ہیں. بعض اوقات آپ سوئچ، وہ بٹن جو ہوتے ہیں بجلی کے، وہ آف آن کرنے لگتے ہیں تو اس پہ بھی آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم کو پکڑ نہ لیں. یا کئی قسم کے خوف میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہاں سے نہ مر جائیں، وہاں نہ مر. کئی لوگ لفٹ پہ نہیں بیٹھتے کہ ہم مر جائیں گے، کوئی جہاز پہ نہیں بیٹھتے کہ مر جائیں گے. فوبیا ہوتا ہے مختلف طرح کے لوگوں کو. تو قدرتی سی بات ہے. لیکن جب اللہ کے دین کی بات آئے تو میں تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی تیری زندگی اور جان جو شیشے کی طرح تو نے حفاظت اس کی کر رہے ہو، تم بچا بچا کے رکھ رہے. اگر یہ ٹوٹ جائے اللہ کے نام پہ تو اللہ کو زیادہ پیارا لگے گا بنسبت یہ سیدھے صاف ستھرے آئینے کے، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے تجھے بنایا ہے تو اس کے لیے ٹوٹ جائے تو اس کے لیے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے سب کچھ دے ڈالے تو اس کی نظروں میں اور پیارے ہو جاؤ گے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے پارے کا مرکزی تھیم کیا تھا، کہ امت مسلمہ کو دعوت حق دینا ہے پوری دنیا کے سامنے. اس کے لیے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی گئی، اندر سے باہر تک ان کو مضبوط کیا گیا، نیکی کے مختلف کام ان کو بتائے گئے کہ ان کو کیا کچھ کرنا ہے. اسی کی کنٹینیویشن میں یہاں پر اب جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ نیکی صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہی نہیں، اس کے لیے کیا ہے، اپنے دین کی حفاظت، اپنے ملک و ملت کی حفاظت جو دین کے نام پر بنائی گئی ہو، جیسے مدینہ جیسی ریاست، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. کیونکہ وہاں مسلمانوں نے آ کر پناہ لی تھی اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، تو اس ریاست، اس زمین کی حفاظت بھی اب کیا ہوا، ایک عبادت ہو گئی. یاد رکھیں کہ مسلمان صرف زمین کے لیے نہیں لڑتا، لیکن اگر اس زمین کے لیے لڑتا ہے جس زمین پر وہ اللہ کی اطاعت کر سکے، تو اس کا یہ لڑنا بھی دراصل پھر اطاعت رب کے لیے ہوگا، نہ کہ صرف زمین کے لیے، تو وہ بھی جہاد شمار ہوگا۔ تو یہاں اس واقعے سے اور آئندہ ایک اور واقعے سے مسلمانوں کے اندر شوق جہاد پیدا کیا جا رہا ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو۔ وہ دیکھو ایک بستی کے ساتھ یہی ہوا، وہ موت سے ڈر گئے، ایک نہیں دو نہیں پورے 70,000 تھے، وہ گھر بار چھوڑ نکلے کہ یہاں گھروں میں موت آ رہی ہے، گھر سے بھاگ نکلے، کہیں اور جائیں جہاں موت ہمارا پیچھا نہ کرے۔ موت وہاں بھی آ گئی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان کو ریئلائز کرایا۔ تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اصل مرضی اور حکم اللہ کا ہے، وہ چاہے تو تمہیں تمہارے گھر میں موت دے دے، چاہے تو جہاں تم بھاگ کر جاؤ موت سے وہیں پر تمہیں موت دے دے۔ وہ کہانی آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کشتی پہ سوار ہوا تو اس کے ملاح سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ تمہارے باپ کی ڈیتھ کہاں ہوئی تھی، تمہارا باپ کہاں فوت ہوا؟ تو اس نے کہا سمندر میں ڈوب گئے۔ کہا اچھا دادا کہاں فوت ہوئے؟ کہا وہ بھی سمندر میں ڈوب گئے۔ تو کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ باپ دادا جس چیز سے فوت ہوئے تم پھر سمندر میں، تم بھی یہی پیشہ اپنائے ہوئے۔ تو اس نے جواب میں اس شخص سے، پوچھنے والے سے، اس ملاح نے پوچھا مجھے بتاؤ تمہارا باپ کہاں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا بستر پر۔ اس نے کہا دادا کہاں فوت ہوئے تھے؟ کہا بستر پر۔ تو تمہیں بستر پہ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ جس پہ اتنے فوت ہو چکے اس پہ تم روز چلے جاتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ مرنا ہے ایک دن، خاص سمندر میں کوئی جائے یا بستر پہ جائے، جہاں لکھی ہے وہاں آ کے رہے گی۔ احتیاط حفاظت اپنی جگہ، لیکن کوئی شخص موت سے فرار حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت، من الموت او القتل، کہہ دیجئے تمہیں ہرگز بھاگنا کام ہی نہ آئے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے، بھاگ سکتے ہی نہیں، جہاں جاؤ گے وہ پیچھے آ جائے گی۔ تو جب موت آنی ہی آنی ہے تو کیوں نہ اللہ کے رستے میں آ جائے؟ تم اپنی زندگی کی قیمت چکا جاؤ گے، زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لو، موت کے لیے ایسا سودا کرو، ایسا رستہ اپناؤ کہ جس میں موت کا لفظ ہی ختم ہو جائے، موت جس میں موت ہی نہ کہلائے، شہادت کہلائے، زندگی کہلائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز افیکٹو ہو نہیں سکتی تھی کسی شخص کے دل سے موت کا خوف نکالنے کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ جو مردہ ہوں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ کہو ہی مت، ان کے لیے لفظ موت مت بولو، وہ تو زندہ ہیں، جب ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اللہ نے سب کو دوبارہ زندہ کیا اور اللہ کا فضل سے وہ زندہ ہوئے، فرمایا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کہ جن کو رب زندگی دیتا ہے، اتنے بڑے بڑے انعام دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابھی تک عام طور پر لوگ کوئی چیز ٹوٹ جائے، گر جائے، ختم ہو جائے، کھو جائے، اور بنا لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، لے آتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن موت کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا، ابھی تک کوئی شخص زندگی واپس نہیں لا سکتا۔ زندگی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس شخص پر اللہ کا یہ احسان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی دی جائے، اس کی زندگی لوٹا دی جائے، موت کے مرحلے سے واپس زندگی میں کوئی آ جائے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا انعام اور احسان پا کر بھی شکر نہیں کرتے۔ اس کو ہم آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے ہی عزیز رشتہ دار، بچے، کوئی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ 6 ماہ جیئیں گے، 2 ماہ جیئیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مریض 6 سال بھی جیتا ہے، 10 سال بھی جیتا ہے۔ اس وقت ہم منت مان لیتے ہیں بعض اوقات کہ اگر یہ بچ گیا تو ہم یہ خرچ کریں گے، یہ کریں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ شخص بچ جاتا ہے، اس کی زندگی لوٹ آتی ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہم فتویٰ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہ کر سکیں تو اب کیا ہو۔ ہم نے منت تو مانی تھی کہ اللہ، مثلا ایک خاتون نے مجھ سے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر ان کا بیٹا ہو تو وہ اس کو عالم دین بنائیں گی۔ اب بیٹا ہوا تو مشکل یہ ہوئی کہ آپ کو معلوم ہی ہمارے ہاں جو نظام ہے دین کا علم پڑھنے کا، اب ایک گھر میں اگر دو بچے انگریزی اسکول میں جا رہے ہیں اور ایک بچہ قمیض شلوار پہن کر کسی دینی اسکول میں جا رہا ہے، تو قدرتی طور پر بچوں کے اندر ایک عجیب کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایک مروبیت ہے ہمارے اندر انگریزی کی اور وہ سارے کلچر کی، اس سب کے ساتھ اور بھی زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ایک گھر میں. اب یہ کہ اس کا کیا کیا جائے، بہت کوشش بھی کی انہوں نے لیکن بچہ مینٹلی کوپ نہ کر سکا اپنے گھر کے ماحول کے اگینسٹ اور اپنی سوسائٹی کے ماحول کے اگینسٹ، بالآخر ان کو اس اسکول سے نکلوانا پڑا. اب وہ بچہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اب وہ پریشان ہے کہ ہم نے منت مانی ہے، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم سوچتے ہیں اگر یہ بڑا ہوگا تو بالکل ہی نہیں کرے گا، اب بھی نہیں یہ سچ ہو رہا تو بڑا ہوگا تو بالکل نہیں ہوگا، تو ہماری منت کا کیا ہوگا. تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ عموماً ایسی منتیں ماننی ہی نہیں چاہیے کہ جو انسان کہ اپنے بس میں نہ ہو. جو چیز اپنے پیچھے پہ آپ نے پڑھا نا کہ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں اس کا صدقہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کا کہ یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے، میں 1,00,000 صدقہ دوں گی اور جیب میں 1 روپیہ نہیں، یہ منت کیوں مانی ہے آپ نے؟ جب لاکھ ہے نہیں آپ کے پاس تو آپ کیسی ہوائی باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح بچہ خواہ اپنا بچہ ہو، آپ اس کے اوپر ایک حد سے آگے جبر نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ کوئی مشین تو نہیں، کوئی پتھر تو نہیں کہ کاٹ کے آپ اس کو اپنی شیپ دے دیں، وہ تو بچہ ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کہیں دین کے شوق میں آ کر کوئی ایسی منتیں نہ مان بیٹھے کہ ہم فلاں کے ساتھ یہ کریں گے اور فلاں کو یہ بنائیں گے، آپ کو کیا خبر کہ کون کیا کرے. لیکن دوسری طرف ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض اوقات بچوں کا یا دوسری چیزوں کا معاملہ نہیں، چیز ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، ہمارے بس میں بھی ہوتی، پھر بھی ہم کتراتے ہیں کرنے سے. مثلا ہم منت مان لیتے ہیں کہ ہم روز اتنے نفل پڑھیں گے، اب ہمارے بس میں بھی ہے لیکن ہم پہ بڑے بھاری ہو گئے. تو ایسی منت سے پرہیز کیا جائے نمبر ایک، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی ایسی منت کا اظہار کیا گیا ہے جو آپ پوری کر سکتے تو پوری کر دیں، ورنہ کیا ہے، اکثر الناس لا یشکرون، نا شکری ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی اور آپ نے شکر ادا نہیں کیا. عام حالات میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ صرف منت کے جواب میں شکر ادا ہو. یہ اکثر لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو زندگی جیسی نعمت بھی لوٹا دی جائے تو شکر نہیں کرتے. تو ہم سب کو جس چیز کے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ شکر.